کہ آج دن اسی کا ہو گیا. اب حضرت جلال آبادی کی ایک بات اور سناتا ہوں کہ جب ریل چلتی ہے تو فرسٹ کلاس ڈبے بھی انجن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور تیسرے درجے یعنی تھرڈ کلاس کے ڈبے بھی انجن سے جڑے ہوتے ہیں. جن کی سیٹوں کے اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں, چوں چاں کی آوازیں آتی ہیں, پورا ڈبا ہلتا رہتا ہے, تھرڈ کلاس ڈبے میں بالکل چین نہیں ملتا. یہ تو تھرڈ کلاس ڈبے پہ سبحان اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں, ان کو پورا یاد آ گیا اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں. جن کی سیٹوں کے اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں, چوں چاں کی آوازیں آتی ہیں, پورا ڈبا ہلتا رہتا ہے, تھرڈ کلاس ڈبے میں بالکل چین نہیں ملتا. لیکن جب وہ ریل منزل پہنچے گی, مثلا کراچی سے لاہور, تو کیا وہ تھرڈ کلاس والے ڈبے بھی فرسٹ کلاس والوں کے ساتھ منزل پر نہیں پہنچیں گے؟ پہنچ جائیں گے نا. بس فرمایا کہ بزرگوں سے تعلق رکھو, انشاءاللہ جہاں ان کا حشر ہوگا وہاں ہمارا بھی حشر ہوگا. سبحان اللہ. اللہم جعلنا. ہاں, بس ان سے لگے لپٹے رہو. ہم تھرڈ کلاس کے ڈبے ہیں, ہمارے اسکرو بھی ڈھیلے ہیں, سیٹیں بھی ڈھیلی ہیں, یعنی ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ہمارا ڈبا انجن سے جڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی منزل پر پہنچ جائیں گے. جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ایک اعرابی نے عمل کبیر کی نفی کی کہ میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے لیکن میرے قلب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اعمال میں کمی محبت کی نفی نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے اعمال کی نفی کے باوجود اس کی محبت کو تسلیم فرما کر المرء مع من احبا کی بشارت دی. نبوت کا مقام تو وہ مقام ہے کہ کسی مسئلے پر اگر نبی خاموش ہی ہو جائے تو وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی بات کا نبی کے سامنے تذکرہ ہو اور نبی سن کر خاموش رہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی اجازت سمجھی جاتی ہے, کیونکہ نبی کسی ناجائز بات پر خاموش نہیں رہ سکتا. لہذا مسکوت عنہا جتنے مسائل ہیں, فقہا نے ان سب مسائل کو مباحات میں شامل کیا ہے. یعنی جن جن واقعات پر اور تذکرے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ فرمایا نہیں, وہ تمام کے تمام واقعات اور مسائل کو فقہا نے مباحات یعنی جائز کے اندر شامل کیا ہے. چہ جائے کہ یہ حدیث خود ناطق ہے کہ محبت خود ایک مستقل نعمت ہے. بتائیے, سکوت نبوت سے اقرار نبوت کی دلیل زیادہ قوی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ والوں سے محبت رکھو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قیمت میدان حشر میں معلوم ہوگی. مشکات شریف میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کر رہے ہیں, چاہے ایک شخص مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں, لیکن اللہ تعالی قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا کر دیں گے. جمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ, اور براہ راست یا بواسطہ فرشتہ ارشاد فرمائیں گے, ھذا الذی کنت تحبہ فیا, دیکھ لے جس کے ساتھ تجھ کو کھڑا کیا ہے یہ وہی تو ہے جس سے تو اللہ کے لیے محبت کرتا تھا. یہ تیرا رشتہ دار نہ تھا, تیری زبان والا نہ تھا, نہ تیرے قبیلے والا تھا, نہ تیرا بزنس اس کے ساتھ تھا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس جمع کرنے میں تین مصلحتیں پوشیدہ ہیں. نمبر ایک, لشفاعت احدہما للآخر, اکٹھا اس لیے کریں گے تاکہ ایک دوسرے کی شفاعت کر سکیں, کیونکہ جب دونوں ملیں گے تو کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو اللہ کے لیے ملتے تھے. بس ایک دوسرے کے لیے کہے گا کہ یا اللہ, یہ میرا خاص دوست تھا, اس کو بخش دیجئے. اگر دور ہوں گے تو شفاعت کیسے کریں گے؟ نمبر دو, للمجاورتی فی الجنہ, جنت میں اللہ تعالی دونوں کو ایک دوسرے کا پڑوسی بنا دیں گے, اپنے عاشقوں کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے. یہاں تو ایک نہ ایک دن جدائی ہوتی ہے, एयरपोर्ट जाना पड़ता है, दोस्त एक दूसरे से जुदाई पर रोने लगते हैं। वहां न एयरपोर्ट है न हवाई जहाज है, न जुदाई है, यहां तो सोने के बाद भी जुदाई हो जाती है। वो उधर सो रहा है, हम इधर सो रहे हैं। रात भर बात करने से महरूम हो गए, लेकिन जन्नत में नींद ही नहीं होगी। 24 घंटा अपने दोस्तों को देखो, 24 घंटा उनसे गपशप लगाओ, 24 घंटा उनकी जियारतें करो। सुभान अल्लाह, क्या मजा है। वहां न घंटे न मिनट है, न सूरज है न चांद है, न दिन है न रात है। वहां रोशनी आफताब से नहीं, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात से होगी। सुभान। जिसको बाज उलमा ने लिखा है कि सूरज निकलने से जरा पहले जो हल्का सा उजाला होता है, वहां ऐसा उजाला होगा। नंबर 3, लिल मुजावरति फीहा, ताकि एक दूसरे की जियारत करके खुश हो जाएं। ये दुनिया में भी आपस में मिलकर खुश होते थे, यहां भी मिलकर खुश हो जाएं। अब बताओ, हम लोग आपस में मुलाकात करते हैं तो खुशी होती है या नहीं? बस इस खुशी की रियायत से वो जजा मिलेगी कि ये लोग दुनिया में भी आपस में मिलकर खुश होते थे, लिहाजा इनको यहां भी पड़ोसी बना दिया, एक दूसरे की जियारत को आसान फरमा दिया। और वहां सवारी कौन सी मिलेगी? होंडा, टोयोटा, मर्सिडीज नहीं, उस सवारी का नाम है रफ रफ। शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे उस्ताद भी हैं, शेख भी हैं, फरमाते थे कि अल्लाह ने जन्नत की सवारी का बड़ा प्यारा नाम रखा है, रफ रफ, जो फरफर उड़ेगी। सुबह रफ रफ को उलट दो तो फरफर हो जाएगा। वाह, अल्लाह वालों की कैसी प्यारी सवारी है। रिज्क के जर्रात का इकराम। प्यारी पर एक बड़े आलिम की बात याद आ गई। हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब ने फरमाया कि दस्तरखान पर रिज्क के जो जर्रात हैं, उनको ऐसी जगह मत फेंको जहां पैर पड़े। ये प्यारी चीज है, इसको क्यारी में डाल दो। ये प्यारी चीज है, इसको क्यारी में डाल दो। ये प्यारी चीज है, उसको क्यारी में डाल दो। कहत के जमाने में जब अल्लाह के रिज्क का जर्रा भी खाने को नहीं मिला, तो लोग होटलों के सामने खाने की खुशबू को सूंघते फिरते थे, जान बचाने के लिए सूंघने से भी ताकत महसूस करते थे। एक ताबई ने सहाबी से पूछा कि जब छुहारे खत्म हो गए तो सुना है कि आप लोग गुठली चूस कर जिहाद करते थे, तो गुठली चूसने से क्या ताकत आती थी? सहाबी ने जवाब दिया कि जब गुठली भी खत्म हो गई तब पता चला कि इससे क्या ताकत आती है। तो मेरे शेख ने फरमाया कि दस्तरखान के जर्रात मोती और जवाहरात से कम नहीं है। खाना जब न मिले तब पता चलता है कि ये सब जवाहरात हैं। उनको गलत जगह मत फेंको जिससे बेअदबी होती हो। बंबई में एक सेठ अपने बचे हुए खाने को गटर लाइन में फेंकवा देता था। लोगों ने बताया कि रिज्क के साथ बेइकरामी की वजह से वो अब फुटपाथ पर बनियान बेच रहा है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया, अक्रिमुल खुब्ज, रोटी का इकराम करो, वरना बरकत चले जाने के बाद कई पुश्तों तक वापस नहीं आती। जिसका दिल चाहे कि उसके रिज्क में बरकत हो, तो उसे चाहिए के रिज्क का इकराम करे। दस्तरखान इसीलिए है ताकि कोई जर्रा उसका बाहर न जाए। एक दफा हमारे मुर्शिद हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था, प्याली को चाट रहे थे, चाय की प्याली के बाद जो बूंद बची रह जाती है पेंदे में, उसको चाट रहे थे। तो इरशाद फरमाया था कि मैं इसको इसलिए चाट रहा हूं ताकि अल्लाह ताला मुझे देखकर खुश हो कि मेरा बंदा मेरे दिए हुए रिज्क की कदर कर रहा है। अल्लाह वालों की हर बात आशिकाना होती है। एक तो मसाइल होते हैं और एक आशिकाना تفسیر اور عاشقانہ والہانہ عبادت ہوتی ہے. اور اس میں حضرت نے یہ راز بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, جو ابھی فرمایا بھی ہے کہ بندہ میرے دیے ہوئے رزق کی قدر کر رہا ہے, تو لئن شکرتم لازیدنکم, پھر اس میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے کا راز. ڈاک خانے کے ایک ہندو ملازم نے میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب سے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کا عجیب طریقہ ہے کہ کوئی چیز گر جائے تو زمین سے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر ڈاک خانے کا سب سے بڑا افسر تمہیں کیلا کھانے کے لیے دے اور وہ کیلا تمہارے ہاتھ سے گر جائے تو اس بڑے افسر کے سامنے تم اس کو اٹھاؤ گے یا نہیں؟ بس وہ سمجھ گیا. تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ ہمارے رزق کو کیسے استعمال کر رہا ہے, اس لیے کھانا جلدی جلدی کھاؤ, اس طرح کھاؤ جس طرح کئی دن کے بھوکے ہو, نوابوں کی طرح استغنا کے ساتھ مت کھاؤ. اسی لیے ٹیک لگا کر کھانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں استغنائی شان ہے. اس لیے حدیث کی روایت پڑھو کہ ایسا تیز کھاؤ کہ معلوم ہو کہ کئی وقت سے بھوکا ہے, لیکن اتنا تیز بھی مت کھاؤ کہ بغیر چبائے نگل جاؤ اور پیٹ میں درد شروع ہو جائے. گرم کھانا کھانے کا مسئلہ. ایک مسئلہ یاد آ گیا. میں 1992 میں بمبئی گیا تھا تو ایک عالم فاضل دیوبند کے ساتھ ناشتے پر دعوت ہوئی. دعوت کرنے والے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے جو عالم بھی ہیں. انہوں نے گرم گرم پوریاں اور گرم گرم کباب دسترخوان پر رکھے تو ہمارے مزے آ گئے. آپ سوچئے گرم پوری بھی ہو اور گرم کباب بھی ہو تو مزہ آئے گا یا نہیں؟ تو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی گرم گرم کھانا سنت کے خلاف ہے. مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم بھی گرم گرم چپاتی منگواتے ہیں. جب دسترخوان بچ جاتا ہے تو گرم گرم چپاتی پکے آتی ہے. میں نے سوچا کہ میرے شیخ اور کتنے بڑے بزرگ ہیں جو گرم گرم پلاؤ بریانی کھاتے ہیں. کباب کوئی فریج میں رکھ کے کھاتا ہے یا گرم گرم کھاتے ہو؟ اور پلاؤ بریانی فریج میں رکھ کے کھاتے ہو یا گرم کر کے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو یہ روایت بیان فرمائی یہ کس کتاب میں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مشکات شریف میں. کسی نے مشکات شریف لا کر پیش کر دی. واقعی اس میں لکھا تھا کہ گرم کھانا مت کھاؤ, اس میں برکت نہیں ہے. میں نے کہا بھائی حدیث کو خود سے سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. ملا علی قاری محدث عظیم نے جو شرح کی ہے اسے دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں صاحب مشکات کی ساری روایتیں ہیں. محدثین و شارحین جو ہوتے ہیں وہ سب حدیثوں کو جمع کر کے پھر اس پر اپنا فیصلہ لکھتے ہیں. خیر میں نے مشکات شریف کی شرح مرقات منگوائی کہ دیکھیں کہ اس حدیث کی کیا شرح لکھی ہے, کیونکہ اعتراض کرنے والا عالم اور فاضل دیوبند تھا. اس نے ہمارے گرم گرم کباب اور گرم گرم پوریوں پر حملہ کیا تھا اور پھر میرے شیخ تک اس بات کا سلسلہ پہنچتا تھا. تو میں نے جب شرح کو دیکھا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ گرم کھانا بالکل جائز ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ گرم کھانے کو ڈھک کر رکھ دیتے تھے. حتی یذہب منہ غلیان البخارتی وکثرت الحرارہ, تاکہ کھانے سے بھاپ کا جوش کم ہو جائے. یہ نہیں کہ بالکل ٹھنڈا کر کے کھاؤ. اگر مقصود ٹھنڈا کرنا ہوتا تو ڈھکن اتار کر رکھتے. اگر مقصود کھانے کی گرمی کو بالکل ختم کرنا ہوتا تو ڈھک کر کیوں رکھتے؟ صحابہ کھانے کو ڈھک کر انتظار کرتے تھے, یہاں تک کہ کھانے سے پلاؤ بریانی کباب کچھ بھی ہو اس سے حرارت کی تیزی کم ہو جائے. اگر بہت جلتا ہوا کھاؤ گے تو منہ میں چھالے پڑ جائیں گے اور پیٹ میں زخم ہو جائے گا. تو جب میں نے ملا علی قاری کی یہ روایت ان فاضل دیوبند کے سامنے پیش کی تو وہ مجھ سے بہت خوش ہوئے کیونکہ مخلص تھے, معترض نہیں تھے. اور پھر انہوں نے میرا کوئی واز نہیں چھوڑا, ہر واز میں شریک ہوئے. اللہ والوں کی صحبت کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ان تحقیقات اور تدقیقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ ایک شیخ کامل کو پکڑ لیا اور اس کے بعد بس جیسے وہ کرتا جائے ویسے کرتے جاؤ. اور اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے ویسا ہی خود بخود ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. بمبئی میں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ صوفی عبد الرحمن صاحب کے لڑکے مولانا ابرار الحق صاحب سے بیعت ہیں. وہ یہ واقعہ سن کر پھڑک گئے کہ اگر حضرت یہ نہ بتاتے تو میں اپنے شیخ کے بارے میں سوچتا کہ یہ گرم کیوں کھاتے ہیں، لیکن آج تو آپ نے ہمارے بزرگوں سے اعتراضات رفع کر دیے. یہ ہے علم کی برکت. کتنے اکابر ہیں جو گرم کھانا کھاتے ہیں، بلکہ سارے ہی اکابر گرم کھانا کھاتے ہیں، ٹھنڈا کر کے کوئی نہیں کھاتا. ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک غیر عارف صوفی کے سامنے جب کھانا آیا تو نہایت شاندار اور بہت مزیدار تھا، تو اس ظالم نے اس میں ایک لوٹا پانی ڈال دیا اور کہا کہ اے نفس، تجھ کو ستا کے رکھوں گا، تجھ کو مزیدار کھانا نہیں کھلاؤں گا. وہیں ایک عارف اور اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ ظالم بیوقوف ہے. اب اسے کیا مزہ آئے گا، زبردستی ٹھونسے گا، دل سے الحمدللہ نہیں نکلے گا. یہ زبانی شکر کرے گا مگر اس کا قلب اس کی زبان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا. اگر یہ عارف ہوتا تو مزیدار کھاتا اور دل سے شکر کرتا. محبت کی برکت. اسی دوران حضرت والا نے ایک صاحب کے بارے میں دریافت فرمایا کہ آج وہ نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے تھا. یہ محبت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ میاں، محبت وہ چیز ہے کہ سخت اندھیرا تھا اور تیز بارش میں بھیگتے ہوئے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے. صحابی خود کہتے ہیں فادرک نہ ہو، ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پا لیا. ان کے اس مجاہدے پر خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وظیفہ بخشا کہ جب تم اتنی تکلیف اٹھا کر آئے ہو تو اب ہم تم کو ایک وظیفہ دیتے ہیں، تینوں قل روزانہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، کبھی کسی مخلوق کا شر تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا. یعنی تین دفعہ سورہ اخلاص، تین دفعہ سورہ فلق اور تین دفعہ سورہ ناس، تین تین دفعہ فجر بعد اور مغرب کے بعد. یہ حضرت والا کی تعلیم ہے کہ اس میں کسی قسم کی مخلوق کا شر نقصان نہ پہنچا سکے گا، کسی مخلوق کا شر تم پر غالب نہ آئے گا، نہ کالا عمل، نہ جادو، نہ جنات. یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا ہے جو صحابی کے مجاہدے کی برکت سے ملا. کتنے احسانات ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے کہ کیسے کیسی ہمیں باتیں ہمیں بتلا دیں کہ مفت کا گارڈ ہے. اگرچہ گارڈ بھی رکھ لو 10-15 ہزار روپے مہینے کا، لیکن اس پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. آج کل تو جان کی بازی تو شاید ہی کوئی لگائے، معلوم ہوا سب سے آگے بھاگنے والوں میں گارڈ ہی ہو. لیکن یہ کہ اگر کچھ وہ کوشش کر بھی لے تو آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن یہ مفت کا گارڈ حضرت نے ہمیں عطا فرما دیا. صبح شام یہ پڑھو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، جن کی کافروں نے امین ہونے کی ضمانت دی کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور ہم مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عمومی حال یہ ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو خبریں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان کی ہمیں وہ قدر بھی نہیں ہے اور وہ اعتماد بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل نصیب فرما دے. ایک صاحب کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور اس کی پاداش میں وہ محبت نہیں کیا جاتا. یعنی لوگوں سے خوش اخلاقی اور محبت نہ کرنے کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے. کراچی میں ایک مسجد کے امام مظاہر العلوم سہارنپور کے فارغ اور دورے میں اول آنے والے ایک عالم صاحب نے مجھ سے کہا کہ آج کل کے لوگ محبت سے عاری ہیں، حتیٰ کہ مقتدی تک محبت نہیں کرتے. میں نے کہا کہ آپ ان سے محبت کیجئے، وہ خود آپ سے محبت کرنے لگیں گے. کہنے لگے کہ جب وہ محبت نہیں کرتے تو میں کیوں کروں. میں نے کہا کہ مولانا حدیث کے الفاظ کی تقدیم و تاخیر بتا رہی ہے کہ جو یألف ہوگا وہ یؤلف ہوگا. تقدیم مانے جو چیز پہلے بیان کی جائے اور تاخیر جو بعد میں بیان کی جائے. تو ارشاد فرمایا کہ پہلے آپ لوگوں سے محبت کریں پھر آپ محبت کیے جائیں گے, کیونکہ حدیث پاک میں یعلف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ محبت, پہلے تم محبت کرو. لہذا ہم کو پہلے محبت کرنی پڑے گی تب ہمیں محبت ملے گی. محبت بڑی نعمت ہے, محبت بہت بڑی نعمت ہے. میں کیا بتاؤں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. دین پھیلانے میں اس سے ایسی آسانی ہوتی ہے کہ بہت جلد لوگ دین سیکھنے لگتے ہیں. دین کے پھیلانے میں محبت سے ایسی مدد ملتی ہے کہ کہہ نہیں سکتے. بعض دفعہ مجھ سے بعض لوگ ملنے نہیں آئے تو میں خود ان کے پاس پہنچ گیا. محبت کی چوٹ ایسی ہے کہ آدمی گرویدہ ہو جاتا ہے. دشمن بھی ہو تو اس سے بھی سلام دعا کر لو, اس کی دشمنی کا جوش کم ہو جائے گا اور دوستوں کی دوستی میں اضافہ ہو جائے گا. دوسری حدیث میں ہے التودد الی الناس نصف العقل, لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے. اور تودد بابی تفاعل سے ہے جس میں تکلف کی خاصیت ہوتی ہے, یعنی اگر کسی سے مناسبت نہ ہو, دل نہ چاہے, تب بھی بتکلف تم اس سے محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ, یہ آدھی عقل ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا, اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بئس اخو العشیرہ, یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے. لیکن جب وہ آ گیا تو آپ اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اس کی خوب خاطر مدارات فرمائی. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ تو فرما رہے تھے کہ بہت برا آدمی ہے لیکن آپ نے تو اس کی خوب خاطر مدارات فرمائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں بد اخلاق ہو جاؤں؟ ہاں اگر کوئی اپنے مال کی وجہ سے علماء کو حقیر سمجھتا ہے یا باوجود آپ کی محبت کے دشمنی کرتا ہے اور دین نہیں سیکھتا تو ایسوں سے مستغنی ہو. الحمدللہ. حدیث پاک ہے نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنا نفسہ, دین کا بہترین سمجھدار وہ ہے کہ اگر لوگ اس سے احتیاج ظاہر کریں تو ان کو نفع پہنچائے, لیکن اگر اس سے استغنا ظاہر کریں تو یہ بھی ان سے مستغنی ہو جائے. یعنی جب وہ خود سے طلب لے کر آئیں تو ان کی مدد کرے, ان کو دین سمجھائے سکھلائے, لیکن اگر خود ہی کوئی بھاگتا پھرے تو پھر اس کے در پہ نہ ہو, پھر اس سے مستغنی ہو جائے. عام شارحین حدیث نے اس کی یہی شرح کی ہے لیکن ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اغنا نفسہ کی عجیب شرح فرمائی کہ لوگ اگر اس سے استغنا کریں اور دین نہ سیکھیں تو یہ اپنے نفس کو اللہ کے ذکر و عبادت اور نوافل کے انوار سے غنی کر لے اور خوب اللہ کی یاد میں لگ جائے. یہ شرح غالباً آپ نے پہلی بار سنی ہوگی, لیکن یہ تو معاندین اور ناقدروں کے لیے ہے. عام حالات میں لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے, اسی میں خیر ہے. اس کا نفع میں بتا نہیں سکتا کہ دین پھیلانے میں آپ کو کس قدر مدد ملے گی. آج یوسف صاحب جو ایک نو مسلم ہیں ان کا فون آیا, جس کے لیے ہم مولانا رشید بزرگ کے ساتھ اس کے مالک کے پاس گئے تھے کہ یوسف کو چھٹی دے دے, اور وہاں ناشتے پر کچھ دین کی بات سنانے کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی. یوسف نے آج بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے, ان کی بات مجبوراً نقل کر رہا ہوں, مجھے تو اپنے منہ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن اگر نہ کہوں تو آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا, اور آپ لوگوں کو بتانا دینی ضرورت ہے کیونکہ اس سے بعض کا حسن ظن بڑھے گا جس سے وہ زیادہ نفع اٹھا سکیں گے. تو یوسف نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بات کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ میں عن قریب رونے والا تھا, اور یہ بھی کہا کہ یہ مولانا بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں. بے شک بار بار دل میں داعیہ ہوتا ہے کہ بطور شکریہ عرض کرتا رہوں کہ ان تمام علوم کے پہنچانے کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرشد ثانی سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی اور صدیق وقت اور قلندر زمانہ، ابھی تو اندر ہے نا، سامنے کہنے کو منع فرمایا، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم، ایک بھائی نے ہمارے خواب دیکھا تھا، خواب میں یہ دیکھا کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں گویا، اور اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے کہ یہ قلندر ہیں، اور اشارہ ہمارے حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم ادام اللہ فیضہم کی طرف تھا، تو وہ بھائی بہت بھولے بھالے ہیں، وہ یہاں دن میں حاضر ہوئے، حضرت کے پاس پوچھا حضرت قلندر کسے کہتے ہیں، تو حضرت نے ان کو قلندر کی تعریف جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا وہ طبقہ ہے جن کے دل کا زاویہ قائمہ، دل کا تعلق زاویہ قائمہ سے اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے، کم و بیش الفاظ ہی ہیں، یعنی دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہتا ہے، حضوری ان کو نصیب ہوتی ہے، بظاہر جو حضرت فرماتے رہتے ہیں نا، لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، تو اللہ والوں کی یہ مثال ہوتی ہے، تو ان بھائی نے پوچھا تو حضرت نے یہ تعریف، پھر انہوں نے یہ خواب سنایا کہ حضرت یہ خواب میں نے دیکھا کہ گویا اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قلندر ہے، تو اس لیے میں یہ لقب استعمال کر لیتا ہوں، ورنہ حضرت نے مجھے منع فرمایا تھا کہ بھئی یہ لوگ سمجھیں گے نہیں، کم فہمی کی وجہ سے کہ لوگ اس کو کچھ اور سمجھیں گے، اس لیے زمانے میں اس لفظ کا استعمال، کیونکہ یہاں ماشاءاللہ سارے لوگ اعتماد سے آتے ہیں، اور اس لیے میں نے عرض کر دیا، تو اس سب کا سہرا علوم کا ہمارے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے سر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا ہے کہ حضرت والا کے علوم کی تقریباً ساری اشاعت، بلکہ پہلے تو نقل، کیسٹ میں نقل کرنا، اس کو ہر وقت ٹیپ کرتے رہنا، اور اس کے بعد اس کی محافظت، ابھی تقریباً 3,500-4,000 کیسٹ حضرت والا کے بیان کی ہیں، تو میری معلومات میں ان میں میرے خیال 90% یا 95% حصہ جو ہے وہ حضرت ہی کے سر ہے، حضرت ہی نے اس کو نقل فرمایا کیسٹ میں، اور پھر اس کو تحریر، پہلے تو خود ہی تحریر فرمایا کرتے تھے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر وقت جو ہے وہ چھوٹا ریکارڈ پلیئر جو تھا اس سے حضرت کی کیسٹ سن کے ایک ایک جملہ سن کے اس کو لکھتے تھے، اب آپ کوئی لکھ کے دکھائے تو تھک جائے گا، تھوڑی دیر میں تھک جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کام ہو سکتا ہے، لیکن حضرت کا صبح سے لے کے شام تک یہی معمول تھا، برس ہر برس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بھی لوگوں نے دیکھا ہو جو مجھ سے بھی پرانے ہیں، تو حضرت خود ہی اس کو تحریر فرماتے تھے، اور پھر اس کی تزئین فرماتے تھے، ترتیب فرماتے تھے، اور جیسے حضرت فرماتے بھی رہتے ہیں کہ ایک بیان ہوتا ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے، اور سامعین اس کو فوراً مقرر کی کیفیات سے سمجھ بھی لیتے ہیں، مگر تحریر میں جب وہ بات آتی ہے تو بعض اوقات وہ جو قاری ہے پڑھنے والا وہ چکرا جاتا ہے کہ ہاں کیا مطلب ہے، لیکن کیفیات اور ہاتھ کے اشاروں سے مقرر جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو بات جلدی سمجھ میں آئے، تو اس کے اندر جو جس تزئین اور جو چیزوں کی اور اشاروں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی کام، یہ خدمت بھی حضرت نے ہی انجام دی، پھر اس کے بعد یہ اس کی محافظت، یہ جو اس وقت جو ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں 1993 کے ہیں، یعنی 7 اور تقریباً 20 برس پہلے کے ہے نا، اور خزائن معرفت و محبت جس کی انشاءاللہ دوسری جلد شائع ہونے والی ہے، وہ تو 45 اور 46 برس پہلے کے ملفوظات ہیں، اور پھر ان رجسٹروں کو حضرت نے کتنی حفاظت سے اپنے سینے سے لگائے رکھا، ایک پوٹلا بندھا رہتا تھا اور وہ الماری میں رکھوایا ہوا تھا تالے میں، پھر کئی برس وہ ہمارے سامنے بھی رکھا ہی رہا، تو اللہ معاف کرے ہمیں تو قدر نہیں تھی، لیکن اب جب سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا موتی اور جواہرات تھے، پھر ان کی حفاظت، پھر ایک ایک حدیث شریف جو اس میں ہے اس کی تخریج اور اس کے زیر زبر اور اس کے ہر یعنی اس نوک پلک درست کرنا، یہ بھی حضرت نے یہ کام بھی انجام دیا، بعض اوقات پورا واز کئی کئی دن، 3-3, 4-4 روز، ایک ایک ہفتہ، کسی نے اشکال ڈال دیا صاحب یہاں یہ بات یہ کئی کتابوں میں نہیں مل رہی، حدیث میں نہیں مل رہی، اب اس کی تحقیق چل رہی ہے، دارالعلوم کورنگی میں چل رہی ہے، اشرف المدارس میں چل رہی ہے، اب جب تک اس کا جواب نہیں آ رہا واز التوا میں ہے، یہ نہیں کہ بھئی بس یوں چھاپ دیا، پھر زیر ایک دفعہ تو میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک زیر زبر کی تحقیق کے لیے 3 دن تک انتظار فرمایا، پھر جب اس کی تصدیق ہو گئی، خالی زیر یا زبر کا معاملہ تھا کہ یہاں زیر آنا چاہیے زبر آنا چاہیے، یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے، ایک ایک زیر زبر کی تحقیق اور پھر اس کے بعد دین. یہ کمال کی بات ہے, جو جس شخص میں کمال ہوگا وہ وہی یہ کام کر سکتا ہے, ورنہ ہم جیسے ہوتے تو کہتے بھائی چلو چھاپ دو بھائی, ٹھیک ہے ماننے کے لحاظ سے ٹھیک ہے چلنے دو. لیکن ماشاءاللہ, اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خوبی یہ تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا تھا کہ حضرت والا کا حافظہ بھی ایسا, اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی, بعض دفعہ دین ہے ایک سمندر ہے علم کا, بعض اوقات اشکالات آ جاتے تھے کہ بھئی یہ کہیں چیز کہیں کتابوں میں ملی نہیں, لیکن آخر میں جب تحقیق ہوتی تھی تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ وہ یہ بات بالکل صحیح. تو اس طرح ہمارے حضرت کا ہم سب پر یہ احسان ہے, اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں شکریہ کے طور پر پڑھ کر حضرت کو ایصال ثواب کرنا چاہیے, تاکہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ ہیں تو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کوئی کوئی کسی حصے میں ہمیں قدردانی کا شمار ہمارے اس میں لکھ دیں. کہ دوسروں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب نہیں. اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے دل میں حسن ظن ڈال دیں تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اپنی نگاہ میں آدمی اپنے کو چھوٹا اور حقیر سمجھے, لیکن بندوں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب نہیں. کیونکہ اگر بندوں کی نگاہ میں حقیر ہو گیا تو وہ دین کیسے سیکھیں گے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ, مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دیجئے لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا دکھا دیجئے. جب ان کی نگاہ میں وقعت ہوگی تبھی تو وہ دین سیکھیں گے. اگر لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ سکھاتے. البتہ فی عینی صغیرہ کو مقدم فرمایا, کیونکہ اگر یہ اپنی نگاہ میں حقیر نہ ہوا اور لوگوں میں جاہ و عزت مل گئی تو کبر میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا. حضرت والا تشریف لانے والے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تقاضائے گناہ کو مضمحل کرنے کا طریقہ. ارشاد فرمایا,
جی کمزور کرنے کا طریقہ, گناہ کے تقاضوں کو کمزور کرنے کا طریقہ.
جزاک اللہ. ارشاد فرمایا کہ قلب میں کتنا ہی گناہ کرنے کا تقاضا آئے, دل کو سمجھا دو کہ گناہ کرنے سے سکون نہیں ملے گا نہ پیٹ بھرے گا. ایک گناہ کرو گے تو پھر 10 گناہ کا اور شدید تقاضا پیدا ہوگا. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہمت کر کے نفس کو گناہ سے قالباً اور قلباً دوری اختیار کراؤ, یعنی جسم سے بھی دور رکھو اور دل میں بھی اس کا خیال نہ لاؤ, اور ذکر اللہ کا اہتمام رکھو.
حضرت حکیم الامت تھانوی نے تحریر فرمایا کہ گناہ کے تقاضوں کا علاج بجز ہمت کے اور کچھ نہیں ہے, نہ وظیفے نہ چلے نہ کچھ, ہمت کو استعمال کرے. ہمت استعمال ہم نہیں کرتے تب گناہ ہوتا ہے. اگر ہمت کرنے کے جان دے دوں گا اللہ کو ناراض نہیں کروں گا تب گناہ چھوٹتے, ورنہ گناہ نہیں چھوٹتے. ہمت اگر استعمال نہیں کرے گا, کہ بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں اور ہم لمبے لمبے چلے کرتے ہیں اور لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمت کے استعمال نہیں کرتے. جیسے جو اناڑی شیخ اگرچہ اہل حق میں سے تھے, حضرت والا کے پاس اس کا خط آیا ایک شخص کا کہ میں شیعہ سے مسلمان ہوا ہوں اور میرے سب خاندان والے شیعہ ہیں, لیکن میں بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں, یا ازبارہ جب صحت مند تھے اس وقت آیا تھا. تو اب بہت کبھی اور مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں, حالانکہ میں فلاں شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر ہر ایک ہر ماہر ہوتی ہے, بعضی اس سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں, بعضی کم ماہر ہوتے ہوتے ڈاکٹر ہی ہے سب. تو اسی طرح شیخ کامل ہوتا ہے, کوئی ناقص ہوتا ہے, کوئی اس میں جیسی نسبت اس کو اللہ سے ہے اسی اس کو جتنا فن وہ جانتا ہے اصلاح کا اسی کے مطابق وہ اصلاح کرتا ہے. تو اس نے حضرت والا کو تحریر کیا کہ حضرت میں گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں بہت کبیرہ بڑے بڑے گناہ, تو میں شیخ کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. 70,000 اصل مجھ کو نہیں بتا رہے کہ تمہیں اس کو کیا ہمیں ہمت کو استعمال کرو, یہ ہو جائے تو تجربانہ پڑھ لو کرو اور گناہ کے اس ماحول سے الگ ہو جاؤ اور ہمت کرو کہ جان دے دوں گا مگر نہیں ہوگا. خیر 70,000 دفعہ میں لا الہ الا اللہ کرتا ہوں تو اسی میں دماغ گرم ہو جاتا ہے کہ 2-3 دن میں جب 70,000 کر لیتا ہوں تو پھر دل میں یہ آتا ہے کہ اب تو میں پاک صاف ہو گیا. شیطان آ جاتا ہے کہ اب تو پاک صاف ہو گئے, 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کیا, لہذا پھر گناہ کر لیتا ہوں. خیر اس نے کہا مجھے حضور, اس نے خط لکھا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت والا کا نام لے کہ حضرت مولانا کی مفتی صاحب کے پاس جاؤ تمہاری اصلاح وہی ہوگی. اس نے کچھ تضامن کیا آنے میں, کچھ دیر کی رمضان کا میں ہوتا تھا, آخر رمضان میں پھر دوبارہ زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غصے سے فرمایا کہ اگر تم وہاں نہیں گئے تو قیامت تک تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی. تو اس کے بعد پھر وہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا, خیر غالباً 30 دن یا کتنے لگائے تھے. پھر اس کا خط آتا تھا کہ ایسی عادت چھوٹی کہ اب ایک گناہ سے عزت نہیں ہوتا. یہ ہے شیخ کامل, تو اس کا علاج حضرت حکیم بن عمد نے یہی فرمایا. وہاں جملہ تو چھوٹا سا ہے لیکن یہ جو چھوٹا سا نہیں, یہ پورا علاج ہے. گناہ جو ہم کرتے ہیں اپنی قوت ارادی کو استعمال نہیں کرتے, ہمت کو استعمال نہیں کرتے, اب نفس سے اور اس کی خواہش سے اور اس کی جو لذت ہے اس سے مغلوب ہو کے آدمی گناہ کرتا ہے. اگر وہ اس پہ غالب رہے اور ہمت کو استعمال کرتا رہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. جب یہ ٹھان لے گا کہ جان دے دوں گا اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, تو ہمت کو جب اس طور پہ حضرت والا فرماتے تھے کہ خالی یہ کرنا کہ میں گناہ نہیں کروں گا, عزم کرنا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا اور توبہ کر لے, توبہ تو قبول ہوگی خیر, لیکن یہ علاج نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ جیسے تمہیں کوئی قتل کرنے آ جائے اور خدا نخواستہ, تو جس طرح اس سے بچنے کے لیے اپنے جسم کی جس ہمت سے کو آپ اپنے یعنی جان کی بازی لگا کے جان کو بچاؤ گے, جس ہمت سے اس کو آپ استعمال کریں گے اس سے بچنے کی, اس قاتل سے بچنے کی جو طاقت و ہمت و قوت ارادی کو آپ استعمال کریں گے, اتنی ہمت اس وقت کرو جب شیطان اور نفس آ جائے اور گناہوں کے تقاضے پیدا ہو جائیں, اس وقت ایسی ہمت کرو گے کہ جان دے دوں گا اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, بس پھر دیکھو کون گناہ کرا سکتا ہے. اس لیے گناہ کرنے کا سبب صرف ہمت کی کمزوری ہے, ہم لوگ پوری ہمت استعمال نہیں کرتے, اس سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پڑھیے.
دل کو سمجھا دو کہ گناہ کرنے سے سکون نہیں ملے گا نہ پیٹ بھرے گا، ایک گناہ کرو گے تو پھر 10 گناہ کا اور شدید تقاضا پیدا ہوگا۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہمت کر کے نفس کو گناہ سے قالباً اور قلباً دوری اختیار کراؤ اور ذکر اللہ کا اہتمام رکھو۔ ذکر کی برکت سے جب قلب میں نور آئے گا تو گناہوں سے مناسبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی تجلی سے جب دوزخ کا پیٹ بھر جائے گا اور حل میں مزید کہنا بند کر دے گی تو نفس تو برانچ اور شاخ ہے اس کی، قیامت کے دن جب اللہ دوزخ سے پوچھیں گے کہ تیرا پیٹ بھر گیا تو کہے گی حل من مزید، یعنی کچھ اور غذا چاہیے، تو اللہ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے یعنی خاص تجلی نازل فرمائیں گے، تو دوزخ کہے گی قط قط قط، یعنی بس بس بس، اے اللہ پیٹ بھر گیا۔ نفس کا ہیڈ آفس دوزخ ہے۔ جب اللہ تعالی کی تجلی سے ہیڈ آفس کا پیٹ بھر گیا تو ذکر کے نور سے نفس کے تقاضوں میں بھی انشاءاللہ سکون آ جائے گا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اور اہل اللہ کی صحبت سے گناہوں کے تقاضے مزمحل ہو جاتے ہیں۔ بس یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ تقاضائے گناہ کو مزمحل کرنے کا مختصر علاج یہ ہے: نمبر ایک، تقاضے کے وقت گناہ نہ کرنے کے لیے استعمال ہمت۔ نمبر دو، اسباب گناہ سے مباعدت، یعنی دوری اختیار کرنا گناہ کے اسباب سے۔ ذکر اللہ پر مداومت۔ اور نمبر چار، اہل اللہ کی مصاحبت۔ جی، تقاضائے گناہ کو مزمحل کرنے کا مختصر علاج یہ ہے: تقاضے کے وقت گناہ نہ کرنے کے لیے استعمال ہمت۔ نمبر دو، اسباب گناہ سے مباعدت۔ نمبر تین،
اسباب گناہ سے سب سے پہلے تو وہی حضرت والا نے فرمایا کہ استعمال ہمت، اور استعمال ہمت کے لیے حضرت نے لکھا کہ تین چیزیں: خود ہمت کرے، اور جو اللہ نے جو استعمال ہمت، جو ہمت عطا فرمائی ہے، کہ ہر شخص کو اللہ نے ہمت دی ہے گناہ سے بچنے کی، اس کو استعمال نہیں کرتا۔ اگر اللہ ہمت نہ دیتا تو تقویٰ فرض ہی نہ ہوتا۔ ہمت دی ہے تب جا کے حکم دیا ہے کہ تمہیں ہم نے ہمت دی ہے، تمہیں اتنا بوجھ، تمہیں باپ جو ہے اتنا ہی بوجھ اٹھوا سکتا ہے، اتنا سمجھتا ہے کہ یہ بچہ اتنا اٹھا لے گا، اس سے بڑھ کے تو بوجھ نہیں۔ تو اگر ہمت نہ دیتی تو تقویٰ سے، گناہ سے بچنے کی کا حکم بھی نہ دیتے۔ اس سے تو فرمایا کہ پہلا تو استعمال ہمت ہے، اور دوسرا جو اللہ نے ہمت دی ہے اس کو جو استعمال کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہم سے، اس کی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے استعمال ہمت کی توفیق دے دیجیے۔ اور تیسرے، کسی اللہ والے سے جو شیخ ہو اپنا، اس سے دعا کرانا کہ یا اللہ مجھے اس کی ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی خود ہمت کرنا، استعمال ہمت کی دعا کرنا، اور اہل اللہ سے دعا کرانا۔ تو یہ اس نے اس لائے اور پیمر کر لیا تو اس نے استعمال ہمت کے لیے پورا پروگرام جو ہے اس کا اس پیمر کے لیے انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور دوسرے، اب جو باقی چیزیں چار بتائے ہیں وہ اسی ہمت کے استعمال کے لیے ہیں کہ اسباب گناہ سے دوری، یعنی استعمال کر رہا ہے، ہمت کر رہا ہے، لیکن اسباب سے اگر دور نہیں ہوتا تو پھر ہمت پست ہو جائے گی۔ اسباب گناہ سے، جو گناہ کے اسباب ہیں اور جو ماحول ہے، اس سے الگ ہو جائے۔ اسباب گناہ یا کہیں جا کے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے دوری اختیار کرے۔ مثلا کسی بدفیلی میں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہاں جو اس کے اسباب ہیں ان سے دوری، اس شخص سے لڑائی کر لے، اس عورت سے لڑائی کر لے اور جو کر کے اور الگ ہو جائے۔ اسی طرح اور گناہ ہے، تو اسباب گناہ سے وہ بعادت، اور تیسرا کیا ہے؟ ذکر اللہ کی مداومت، ذکر اللہ کی پابندی، اور اور اللہ کی مصاحبت. یعنی یہ سب چیزیں استعمال ہمت کے استعمال کے لیے ہیں. اصل علاج وہی ہے. حضرت والا نے اس کو یعنی ان کو استعمال کرنے کے لیے یہ چار تین چیزیں اور بتا دیں. لیکن اس کا مقصد وہی ہے کہ استعمال ہمت, اس ہمت کو استعمال کیسے کرو گے, یہ تین جو پوائنٹس ہیں یہ اس کے لیے ہیں. مگر اصل علاج وہی ہے پہلا والا جس نے فرمایا. پڑھی.
سکون کا واحد راستہ. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں بدحواس اور پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں. آج کل پاگل خانے زیادہ تر انہی لوگوں سے آباد ہیں جنہوں نے رومانی دنیا میں قدم رکھا اور غیر اللہ سے دل لگایا. پہلے اس محبوب کی یاد میں بے چین ہوئے, پھر نیندیں غائب ہوئیں اور آخر میں پاگل خانے پہنچ گئے. میرے دوا خانے میں ایک عاشق مزاج نوجوان آیا اور کہا کہ میرے مغز میں ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کیل ٹھونک رہا ہے, ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ہے, اضطراب کا عالم ہے اور دل میں ہر وقت اسی کی یاد آتی ہے جس سے دل لگا بیٹھا ہوں. اس وقت میں نے یہ شعر کہا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. میں نے اس سے کہا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس گلی میں جانا چھوڑ دو اور اللہ سے دل لگاؤ. غیر اللہ سے دل لگا کر چین نہیں پا سکتے. پھر میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ کعبہ شریف میں ایک بچہ اپنی ماں سے گم ہو گیا. بچہ بے قراری میں رو رہا تھا. پولیس والے نے اس کو گود میں اٹھا کر اعلان کیا کہ یہ بچہ کس کا ہے. حج کے زمانے میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کی عورتیں کعبہ شریف میں نہ آتی ہوں. تو ساری دنیا کی ماؤں نے اس بچے کو پیار کیا, گود میں لے کر اس کو چپ کرانے کی کوشش کی, مگر وہ برابر چلاتا رہا. اتنے میں اس کی اصلی ماں آ گئی. رنگ بھی اس کا کالا, کپڑے بھی میلے اور پسینے والے, لیکن اس نے جیسے ہی اس کو گود میں لیا وہ فوراً سو گیا. اس سے پہلے مصر اور ایران اور ہندوستان وغیرہ کی خوبصورت عورتوں نے اس کو پیار کیا مگر اس کو چین نہیں آیا, لیکن اصلی ماں کی گود میں آتے ہی اسے نیند آ گئی. اس وقت کا میرا شعر ہے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب میں, آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب میں, ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا, ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. اسی طرح جب اللہ کی رحمت کی گود ملتی ہے تب بندے کو چین آتا ہے. اگر ساری دنیا ہم کو پیار کرے اور ہماری عزت کرے اور اللہ کو چھوڑ کر ہم حسینوں سے دل کو چین دینا چاہیں لیکن چین نہیں پا سکتے جب تک اللہ کا نام لینے کی توفیق ہم کو نہ ہو. سارا عالم اگر ہم پر مہربانی کرے لیکن اللہ اگر ناراض ہے تو واللہ اس کو چین نہیں مل سکتا. چین اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تم کہاں چین تلاش کر رہے ہو, میری نافرمانیوں میں, گناہوں میں, ننگی عورتوں میں تم چین تلاش کرتے ہو, میری نافرمانی اور قہر کے نیچے بھلا تم چین پاؤ گے, جہاں جاؤ گے پریشان رہو گے, اگر چین ملے گا تو میری یاد ہی میں ملے گا, میرا نام لوگے تو چین پاؤ گے. تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بذکر اللہ میں جو با ہے معنی میں فی کے ہے, یعنی جب اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ گے تب چین پاؤ گے. اور ذکر میں ڈوبنے کے معنی یہ ہیں کہ سر سے پیر تک کوئی عضو نافرمانی نہ کرے, کان گانا نہ سنے.
اصلی ذکر یہی ہے کہ سر سے پیر تک کوئی عضو نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. تو سمجھ لو کہ وہ ذاکر ہے. اصلی ذکر اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کے گناہوں سے بچنا ہے, اور اسی کے لیے یہ ذکر زبانی ذکر بتایا جاتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ اللہ اللہ، تاکہ یہ اللہ سے زبان سے اللہ کا نام لے گا، اس کا روح دل میں اتر جائے گا اور دل سے روح میں اتر جائے گا، اور پھر جب نور آ جائے گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. تو اسی کی قوت کے لیے یہ ذکر بتایا جاتا ہے. گناہوں سے بچنا مقصود ہے اللہ کی نافرمانی. ایک شخص ذکر کیا جا رہا ہے، تلاوت کیا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، وابین اشراق سب پڑھتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، کوئی بد نظری بد فیلی کچھ نہیں چھوڑتا، تو یہ ذاکر نہیں ہے. اس کی ساری عبادت جو ہے وہ اوپر ہی اوپر ہے، اندر اس دل میں داخل نہیں ہوئی، نہ ہمت ہو جاتی. تو یہ جو اذکار بزرگان دین بتاتے ہیں، اب تو حضرت والا نے بہت مختصر کر دیے کہ تھوڑا سا کیونکہ اعصاب قوتیں کمزور ہو گئی. پہلے تو ستر ہزار دفعہ اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن اس کا مقصد اب کیونکہ طبیعتیں کمزور ہو گئیں، تو جو ستر ہزار سے اس وقت فائدہ پہنچتا تھا اب وہ ایک ایک تسبیح سے بھی پہنچ جائے گا. یہ حضرت والا کا اجتہاد. تو جتنا لیکن مقصد اس کا اس اذکار کا محض ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ ولایت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے اولیاء صرف وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے. کیونکہ ذکر کرنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، نفلی حج اور عمرہ کرنا، اس میں تو اللہ کی عبادت میں تو مزہ آتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. اس لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے اور یہ عبادت آسان ہے. عبادت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ گناہ چھوڑنے کی تکلیف کو اٹھانے کی قوت ہو جائے، اس تکلیف کو برداشت کرنے لگے. تو جیسے مولانا براؤ صاحب فرماتے تھے کہ ایک شخص گنا کھا رہا ہے، اس کو گنا کھانے میں مزہ آ رہا ہے، تو گنے میں رس ہوتا ہے نا، وہ پہلے تو یا تو گڈے دیے ملتی ہے، پہلے تو پورے گنے ہوا کرتے تھے، اس کو چھیل چھیل کے کھاتے رہتے. تو وہ گنا کھا رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، ذکر عبادت کر رہا ہے، خوب مزہ آ رہا ہے، گناہ کرنے میں مزہ اگرچہ وہ مزہ ایسے ہی ہوتا ہے عارضی، اس کے بعد پھر بے سکونی اور بے چینی اس کا انجام ہے. تو لیکن فرمایا کہ جب گنا کھا رہا ہے وہ اس کو تو آسان ہے، لیکن کوئی اس سے وہ گنا چھیننے لگے تب دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. تو اسی طرح گناہ سے بچنے میں اس کو چھیننے میں جو شیخ تجویز کرتا ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، عبادت میں تو مزہ آتا ہے. تو عبادت کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے. جو جس پر ولایت موقوف اللہ نے اسی لیے رکھی کہ آگے تکلیف تو اٹھاؤ کے دکھاؤ، تمہارے دوست تم اپنے کو اسی کا دوست سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو حاجت نہیں تھی مگر یہ حجت قائم کرنے کے لیے. ہم لوگ بھی کس کو دوست بناتے ہیں؟ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وفادار بندہ ہے اور یہ جیسا میں کہوں گا ویسا کرے گا، چاہے جان دے دے گا. تو اور جو اور ایک شخص کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کا دوست بہت بنا ہوا ہے، اس کو حلوہ پوری اور پلاؤ قورمہ بریانی کھلاتے ہیں، بہت تعریف کرتا ہے، صاحب آپ تو بہت ہی پیر صاحب بہت ہی مہربان ہیں بہت. لیکن اگر کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جائے پیر صاحب کی، اور کہہ دیا کہ جا بھائی ذرا ہمیں رات کے 12 بجے پیٹ میں درد ہو گیا تو ہمیں دوا لا دو، تو کیا کہ صاحب میں دیکھیے حلوہ پوری اور قورمہ پلاؤ کھانے کا میں وہ میں پابند ہوں، لیکن یہ اس کا یہ آپ کے لیے رات کو میں اٹھ کے جاؤں گی یہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو اسے دوست سمجھو گے یا کوئی دوست ایسا ہو کہ جو بے وفا یہاں ایک اس کے درجات الگ ہیں. حضرت نے فرمایا تھا کہ جیسے ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس اور وہ راستے میں کچھ حاصل دین دشمن ہے، تو اسے کسی نے کہا کہ میری پٹائی کر دی ان لوگوں نے دشمنوں نے، میں آپ کے پاس آ رہا تھا، تو اس کی اس کی بہت اتنی قدر کرے گا وہ. پھر دوسرا آیا اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے چاقو مارے ہیں, اس میں آپ کی محبت میں میں آیا ہوں, تو اس کی اس سے بھی زیادہ قدر ہوگی کہ نہیں دل میں. اور ایک شخص آتا ہے بالکل لہو لہان ہے, وہ کہہ رہا کہ حضرت میری جان جان پہ کھیل کے آپ کے پاس آیا ہوں, حاسدین دشمنوں نے مجھے اتنا مارا. تو اس کی قربانی, جس کی جتنی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. ایسی بندوں میں جب یہ ہے کہ جب اس جو جتنی قربانی دیتا ہے اتنا ہی زیادہ محبوب ہو جاتا ہے کہ نہیں, اس کو آپ ہمیں اصلی دوست میرا یہ ہے. اس کے سب دوست ہیں لیکن ان کے درجات ہیں, جو جو زیادہ وفادار ہے, زیادہ قربانی دینے والا ہے, وہ اس کو آپ زیادہ محبوب رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں جن بندوں کے دل میں تقاضے گناہ کے ہیں وہ مایوس نہ ہو کہ یہ گناہ کے تقاضوں کو دبانے ہی سے اللہ ملتا ہے. تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ جو کیا کہلاتے ہیں کہ استرلاب کہتے ہیں عربی, استرلاب وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہاں رکھ کے دور تک پھینک دیتا ہے, منجنیک کہتے ہیں انگریزی, پتا نہیں کیا کہتے ہیں, یہاں اس کو رکھا تو دور جا کے گولا بہت دور جا کے گرتا ہے, بہت اونچائی پر چلا جاتا ہے. تو یہ منجنیق ہے کہ یہ گناہ کے تقاضے رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے پہنچنے کا سمجھ لو کہ منجنیق ہے کہ اس پہ اس کو دباؤ گے اتنے اوپر جاؤ گے. اس کے اسی کو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اس میں تو حضرت کی برکت سے وہ میں نے اس کو شعر میں کہہ دیا تھا کہ جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, پھر تو ہے لذت روحانی عشق کا شربت لاسانی. اللہ کی محبت کا شربت جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی مٹھاس کی, وہ نصیب ہوگا کہ جب جتنی تمہاری قربانی جتنی قربانی دو گے, پھر پہلے تو قربانی دینی پڑے گی لیکن اس کے بعد لذت بھی ایسی ملے گی کہ پھر تو ہے لذت روحانی عشق کا قرب کا لذت لاسانی. اللہ تعالیٰ کے قرب کا, اللہ تعالیٰ کی محبت کا مٹھاس جو ہے وہ ایسی نصیب ہوگی کہ جس کو کوئی مثال نہیں, کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی, لاسانی ہوگی. اسی لیے اولیاء اللہ کو ہر شخص کی جتنے جس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری, جتنا جس کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی ہوتی ہے, حضرت والا نے فرمایا تھا ایک ولی بھی دوسرے ولی کی کیفیت باطنی کو نہیں پہچان سکتا. ایک کس کو کیا کہ اندازہ کر لے گا کہ ہاں اس کو ایسا حاصل ہے, لیکن اس کو کیفیت کیا لذت حاصل ہے یہ ایک ولی بھی دوسرے کی نہیں پہچان سکتا, کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے تقویٰ کے بطور بقدر وہ لذت روحانی عطا فرماتے ہیں. تو جتنی اس کا وہ تو اگر جو مشہور ہے کہ ولی را ولی من شناسد, حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں غلط ہے کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے, کیونکہ وہ بھی ولی ہے وہ بھی ولی ہے, اس کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ صاحب نسبت ہے, لیکن اس کو کیا مقام حاصل ہے اور اس کے روح میں کیا کیسی باطنی اس کی کیفیت حاصل ہے, کیسی کیسے مزے اس کو حاصل ہیں, اس کا تفصیلی اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا. تو تھانے نے فرمایا کہ یہ مقولہ غلط مشہور ہے کہ ولی را ولی من شناست, کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے. تو حضرت نے فرمایا یوں نہیں بلکہ یوں ہے کہ ولی را نبی من شناست, کیونکہ نبی بلند مقام پر ہوتا ہے نا, امت کی وہ پہچانتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے کس کا. تو باطنی کیفیات جو ہیں یہ بقدر تقویٰ کی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے, گناہوں سے بچنے سے. سب سے بڑی جو ہے اسی سے جتنی وہ اس میں یعنی تقاضے جس کے اندر زیادہ ہوں گے باتیں کبھی مایوس نہ ہو بلکہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کو دبا کر اپنے سے ملانے کا یہ طلاب اور منجنیق عطا فرما دیا کہ اس کے اوپر قدم رکھو, اس کو دبا جیسے گیند کو دباتے ہیں تو اوپر جاتی کہ نہیں, اسی طرح جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی زیادہ اور اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اور اوپر جاؤ گے. ہو گیا ختم ہے کتنا؟ اب کیا کہا تھا انہوں نے کچھ؟
اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم کہاں چین تلاش کر رہے ہو؟ میری نافرمانیوں میں، گناہوں میں، ننگی عورتوں میں تم چین تلاش کرتے ہو. میری نافرمانی اور قہر کے نیچے بھلا تم چین پاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے پریشان رہو گے، اگر چین ملے گا تو میری یاد ہی میں ملے گا.
چھوٹا سا جزیرہ ہے لیکن انتہائی اوریانی اور بے پردگی اور بدماشی پورے جزیرے میں ہے. تو وہاں یہ حضرت بیان جب فرماتے جب تشریف لے گئے تھے تب وہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ نے ہم صحیح ہماری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. اب تک جو لوگ آتے تھے ہمیں اسی مضمون کی ضرورت تھی، کوئی اس کو بیان نہیں کرتا تھا اور ایک سرسری گزر جاتے تھے. آپ نے کھول کھول کے بیان کر دیا اس کی نقصانات اور اس کی گندگی آپ نے ظاہر کر دی، تو ہماری جوانیاں محفوظ ہو گئی. کتنے اللہ والے ہو گئے، کتنے نے داڑیاں رکھ لی، پورا ماحول ہی بدل گیا ریونیوں کا. تو یہ وہاں کا، اس لیے حضرت والا اسی مضمون کو اور بھی زیادہ وہاں بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو وہاں سے اصلاح ہو جائے اور گناہ سے بچنا ان کے لیے آسان ہو جائے.
اگر چین ملے گا تو میری یاد ہی میں ملے گا، میرا نام لوگے تو چین پاؤ گے. تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بذکر اللہ میں جو با ہے معنی میں فی کے ہے، یعنی جب اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ گے تب چین پاؤ گے. اور ذکر میں ڈوبنے کے معنی یہ ہیں کہ سر سے پیر تک کوئی عضو نافرمانی نہ کرے، کان گانا نہ سنے، آنکھ عورتوں کو نہ دیکھے، زبان جھوٹ نہ بولے، دل گندے خیالات نہ پکائے. اس طرح سر سے پیر تک فی ذکر اللہ ہو جاؤ. کما ان سمکتا تطمئن فی الماء لا بالماء، جیسے مچھلی پانی کے ساتھ چین نہیں پاتی بلکہ پانی میں چین پاتی ہے. مثلا اگر مچھلی کا جسم تو پانی میں ہے لیکن اس کا سر پانی سے باہر نکلا ہو تو وہ پانی کے ساتھ تو ہے مگر پانی میں نہیں ہے، اس لیے چین نہیں پا سکتی. جب پانی میں ڈوب جائے گی کہ کوئی عضو پانی سے باہر نہ ہو تب مچھلی چین پاتی ہے. ایسے ہی مومن جب سر سے پیر تک اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب اللہ کی یاد میں وہ ڈوب گیا، اب اس کو 100% چین ملے گا. ایک عالم نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ذکر اللہ سے اطمینان ملے گا، میں روزانہ ذکر کرتا ہوں لیکن میرے دل میں کامل اطمینان نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی گناہ کی عادت میں مبتلا ہو، تمہارا ذکر ناقص ہے اس لیے تم کو اطمینان ناقص مل رہا ہے. جس دن تمہارا ذکر کامل ہوگا یعنی تقوی اور پرہیزگاری کامل نصیب ہوگی اسی دن تم کو اطمینان کامل نصیب ہوگا. ذکر کامل پر اطمینان کامل کا وعدہ ہے. المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، تو ذکر کامل جب ہوتا ہے جب تقوی کامل ہو، گناہوں سے کلی اجتناب ہو. جس دن گناہوں سے مکمل طور پر بچنے لگو گے اسی دن اطمینان کامل نصیب ہو جائے گا.
صلی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اب مجلس کے اختتام کو پہنچ گئی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ تعالی عافیت دارین عطا فرمائے. جی اچھا، ہاں کل وہ 11:30 کے درمیان کل اتوار ہے نا، تو کل صبح کی مجلس بھی ہوتی ہے، عورتوں کا بھی انتظام ہے. بہت سی عورتوں کا فون آیا تھا کہ ہم لوگ اس میں اکثر نہیں آ پاتے رات کی مجلس میں، تو کوئی ایسا ہو جائے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن ہی عورتوں کا دن میں انتظام ہو جائے تو ہم یہاں سے. اس وقت سے پھر یہ دن میں کر دیا گیا، ایک دن ہفتے میں. باقی رات میں بھی عورتیں جو ہیں وہ کافی کثیر تعداد میں آتی ہیں ماشاء اللہ. تو کل صبح 11:30 سے تقریباً گھنٹہ بھر ظہر تک کی اذان سے تک مجلس ہوتی آتی ہے. کبھی کوئی وقت 11 بجے کا وقت ہے، کبھی اس میں 11:15 بج گئے، کبھی اس میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر کل ملاقات کرائے، عافیت سے رکھے، سب ہر پریشانی سے اور محفوظ فرمائے. دعائے انس اور حضرت ابو دردا کی دعا اور تینوں قل، اس کا ہر شخص معمول رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل عافیت سے رہیں گے. بے دھڑک گھوما پھر کچھ نہیں بگڑ سکتا. ایسا جو ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ پستول رکھا کرتے تھے ساتھ اپنے اس میں، اور وہ کئی دفعہ ان کے گھر پہ بھی چور ڈاکو وغیرہ آ گئے تھے، کچھ کوشش کی تھی. تو جب سے پستول پاس رکھنے لگے تھے، جب سے یہ دعائیں آنا شروع کی، تو ان کا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں کسی قلعے کے اندر ہوں، حصار بھی ہوں. اور وہ پستول وستول رکھنا چھوڑ دیا. اور کتنے واقعات ایسے ہیں جو یہ پڑھتے تھے، ان کو مفتی ارشاد صاحب کو گاڑی میں بیٹھے تھے اور ایک جگہ رک گئی گاڑیاں، تو بھی پیچھے سے آ گئے لوٹنے والے، وہ مار بھی رہے تھے اور ان کا جو موبائل اور پیسے جو چھینتے تھے. تو یہ کہہ رہے میرے پاس بھی آیا، میں دعائیں انس پڑھ چکا تھا پہلے ہی، تو میرے پاس بھی آیا، اس نے ایسے ڈنڈا اٹھایا شیشہ توڑنے کے لیے گاڑی کا، تھوڑی دیر تک اٹھایا رہا، اس کے بعد چھوڑ کے آگے چلا گیا. آگے جا کے پھر وہ مار دھاڑ شروع کر دی. اور بھی صاحب آپ نے بتایا تھا کہ کیا قصہ تھا،
تو وہاں پر جہاں ٹریفک جام ہوتی ہے تو لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. تو دوست ایک ہیں، وہ انہوں نے دیکھا کہ لوٹتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ دعائے انس پڑھنا بھول گئے تھے. تو انہوں نے جلدی سے ڈرائیور بھی نہیں تھا، جلدی سے ڈیش بورڈ سے دعائے انس کا کارڈ نکال کے پڑھنا شروع کیا، اور گھبرا بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا. تو اس کے جب گاڑی کے پاس وہ گن لے کر آئے تو یہ تو پڑھ رہا تھا، تو دوسرے کو کہا چڑھو لے چڑھو یہاں سے، پھر پیچھے لوٹ مار شروع کر دی. کئی واقعات حضرت سے سنتے رہتے ہیں. جی
ایک تو آدمی کو اس نے کوئی بتا رہا تھا کہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اس کو، ہاں وہ کیا تھا
حضرت، وہ تین تھے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے. تو ایک جو ہے وہ مجلسوں میں آتے ہیں، وہ پابندی سے دعائیں انس پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بلوچ پل کے پاس ان کو روک لیا، تو ان سے موبائل اور یہ سب چیزیں لے لی، پیسے وغیرہ. تو پھر جو دعائیں انس پڑھتے ہیں ان سے پوچھا تم نماز پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو جو تھیلا جس میں لوٹ کا مال رکھا تھا، تو اس سے کہا جو تمہارا سامان ہے اس میں سے نکال لو. تو انہوں نے وہ اپنا سامان نکال دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ وہ جو ہے دعائیں انس نہیں پڑھی ہوئی تھی اور نماز بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ. تو ان سے انہوں نے کہا ہمارا بھی واپس کرو. کہا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بس سیدھا بھاگ جاؤ یہاں سے.
حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد غلط ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے دعا بھی کس کو دی جو 10 سال بچپن سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے حضرت انس رضی اللہ تعالی، ان کو آپ نے خاص طور سے یہ دعا عنایت فرمائی تھی، اس سے زیادہ متبر اور کیا بات ہوگی. تو اس میں جابر سلطان بادشاہ کے ظلم سے اور شیطان سے اور کسی بھی اذیت سے اللہ تعالیٰ بچائے. جو ایسی چیزیں جو اذیت پہنچانے والی ہیں ان سے حفاظت رہے گی. تو آپ نے فرمایا وہ تو حجاج بن یوسف جو تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا, قتل کرتا تھا, قتل کے بغیر وہ ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا, ایسا اللہ تعالیٰ خیر اور عبادت گزار بھی اتنا تھا کہ ساری ساری رات تہجد بھی پڑھتا تھا. خوبیاں بھی بہت تھی مگر یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس میں ظلم بھی بے انتہا کیے. تو لیکن جب اس کا انتقال ہونے لگا, اب دیکھو یہ ہے ایمان کی بات, اس کیا پتا نہیں کیا چیز ہو جائے, سب معافی ہو جائے. تو اس کو ایسا مرض ہوا کہ وہ آگ چاروں طرف جلاتا تھا بیچ میں اس کی. تو ماں اس کی رونے لگی کہ بیٹا میں تجھ سے منع کرتی تھی کہ ظلم نہ کر, لیکن تو ظلم کرتا تھا, مجھے تیری زندگی میں آگ نظر آ رہی ہے اس کے. تو اس نے کہا ماں ایک بات بتا, اگر تجھے کوئی حکم دے کہ تو مجھے آگ میں ڈال دے گی تو کیا مجھے ڈال دے گی؟ کہا نہیں, میں تو نہیں ڈال سکتی. تو کہنے تو کیا میرے اللہ کی رحمت کو اپنی رحمت سے کم سمجھتی ہے؟ تو ایک بزرگ تھے اس زمانے میں, وہ کہنے لگے کہ کب وقت آخرت بھی لے گیا. تو اللہ کی رحمت بڑی ہے, سزا دے کے پھر ایمان لے کے چلا گیا. اگر ہوا بھی, کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کو اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اسے اور اجر دے دے یا کچھ سزا دے کے اس کو, لیکن پھر جہنم میں مستقل نہیں رہ سکتا ہو, یا بالکل ہی معاف فرما دیں یا اس کو کچھ سزا دے کے آخر میں پھر جنت میں بھیج دیں. اس لیے تو ہاں, تو حجاج بن یوسف اتنا ظالم بادشاہ تھا, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس کے پاس کسی کام سے کہ ایک خلیفہ نے بھیجا کہ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے, ان کا بہت اکرام کرنا ہے. تو جب وہ اس کے پاس تشریف لائے تو اس نے دماغ میں تو خناس تھا ہی, اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو اپنے وہ دکھاتا ہوں گھوڑے کیسے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ میرے گھوڑے زیادہ اچھے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گھوڑے تھے وہ زیادہ اچھے تھے. تو انہوں نے کہا دیکھا ویسا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا تیرے گھوڑوں کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی کیا حقیقت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی تو لید اور پیشاب پر بھی اجر ملتا تھا, تیرے گھوڑوں کی کیا حقیقت ان کے سامنے؟ بس وہ غصے بھی آ گیا, کہنے لگا کہ اگر تجھے فلاں خلیفہ نے نہ بھیجا ہوتا تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا. تو آپ نے حضرت انس نے فرمایا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو کہنے لگا کیوں؟ کہنے اس لیے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جو میں روزانہ پڑھتا ہوں, تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کر کے دیکھ, جو کچھ تو بگاڑنا چاہے بگاڑ کے دیکھ. تو ایک دم سے بس ڈھیلا پڑ گیا. آگے کہنے لگا کہ اچھا بھائی مجھے آپ وہ دعا مجھے بھی بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ تو اس کا اہل نہیں ہے, تجھے نہیں بتاؤں گا. تو اس کے بعد پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے چچا سے وہ دعا لے لو. تو اس سے بھی کہا, اس سے بھی آپ نے فرمایا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو, تمہیں جو میں تمہیں یہ دعا دوں. اس میں خیر وہ چلے گئے. تو اس کے بعد جب وہ تشریف لے گئے تو وہ تھوڑا سا ظالم تھا, کسی کو چھوڑتا نہیں تھا, وہ اتنا جواب جو دے. تو تھوڑے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے ان کا گردن کیوں نہیں اڑا دی؟ کہنے کہ میں گردن کیسے اڑاتا, مجھے تو ان کے کندھوں پہ دو شیر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے. اگر میں کچھ ان کی طرف قدم بھی بڑھاتا تو وہ شیر مجھے کھا جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے خاص خادم کی یہ دعا ہے, معمولی نہیں ہے, اس لیے اس کی پابندی کریں انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہیں گے. جن جو بھی پڑھتے ہیں سب ماشاءاللہ سے کسی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. یہ تینوں کل پڑھتے تھے جو رجسٹرار آفس میں. یہاں ایک دفعہ جب بہت قتل و خون ہو رہا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, 25-30 سال پہلے کی, حضرت والا بھی بالکل صحت مند تھے اس وقت, تو وہ بہت قتل خون تھا, تو رجسٹرار آفس میں پہنچ گئے اور جناب والا انہوں نے وہاں جا کے فائرنگ شروع کر دی. 30 آدمی مرے تھے اس میں. تو اس بارے میں حضرت تینوں کل بتایا کرتے تھے, اب بھی بتاتے ہیں جو حضرت رکھنے والے, ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں جو حضرت سے متعلق تھے جنہوں نے جو یہ عمل کرتے تھے, ایک بھی کوئی 15-20 آدمی تھے, ایک کو کچھ نقصان نہیں پہنچا. انہوں نے آ کے بتایا کہ کسی کو کوئی کام لگ گیا, کوئی بیت الخلا میں چلا گیا, کوئی کسی کام سے دوسری جگہ چلا گیا, سب محفوظ رہے اور دوسرے لوگ ہو گئے. تو حضرت کی برکت ایسی تھی کہ جو کشمیر میں جو زلزلہ آیا تو کتنی تباہی مچی تھی, لیکن حضرت والا کے جو متعلقین تھے وہاں بہت زیادہ تھے, وہاں کسی ایک کا جانی نقصان نہیں ہوا. اب یہ سردار صاحب جو یہاں آتے ہیں, آزاد صاحب کے بھائی, یہ کہہ میری بیٹیاں تو میرا ایک ہی مکان تھا پردے والی ہیں, وہ کبھی نکلتی نہیں تھی گھر سے, لیکن جب وہ زلزلہ آیا تو انہیں پتہ نہیں کیا ہوا, یہ تو کہیں گئے ہوئے تھے دوسرے گاؤں میں, تو وہاں تو بلندی پہ سب گاؤں نظر آتے ہیں, تو یہ دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے. تو جب زلزلہ آیا تو ان کا کہا تھا میرا پورا خاندان ختم ہو گیا ہوگا اس میں. وہاں سے آتے ہوئے جو انہوں نے دیکھا تو یہ ان کی بیٹیاں ان کو وہاں سے نظر آ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جب باپ پاس آ کے پوچھا کیا ہوا, کہنے کچھ پتا نہیں, ہمیں اچانک ہمارے دل میں یہ آیا کہ باہر نکل جاؤ. ہم لوگ باہر آ گئے, 11 بچی تھی, سب 11 بج گئی, مکان گر گیا, تو کوئی ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا کسی کا. تو اس لیے ان کو پابندی سے پڑھتے رہے. اس سے ان شاء اللہ تعالی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت رضی اللہ تعالی فرمایا کہ ایک رحمت تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ آیت وانتفی ما کان اللہ یعظمہ ما کان اللہ یعظمہ انت فیہم. تو اے لوگو, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جب تک آپ ہیں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے گا, اور وما کان اللہ معذبہ وہم یستغفرون, اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تک تم استغفار اور توبہ نہیں کرتے رہو گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پہلی سبب تھا کہ وہ انت فیہم کہ آپ موجود ہیں, وہ تو اٹھا لیا گیا, اب ایک ہی رہ گیا ہے کہ جو کچھ استغفار و توبہ اور جو ہے گناہوں سے بچنا اور اس پر معافی اور جو اس کے لیے جو اذکار وغیرہ ہیں ان پر عمل کرو, انشاءاللہ تعالی عذاب سے محفوظ رہیں گے. لہذا ان چیزوں کی تو کسی اور کا قول نہیں ہے, اس سب سے زیادہ سچے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا ارشاد ہے کہ جو اس کو پڑھے گا محفوظ ہے, جس یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کبھی کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا. صبح دعائیں انس تو صرف ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے, صبح کو ایک دفعہ اس میں مفتی تقی صاحب نے مدرفی صاحب نے آپ ہی نے بتایا تھا, ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. اور یہ حضرت ابو درداء کی دعا یہ صبح شام اور تینوں کل صبح شام پڑھ لیں, انشاءاللہ تمام آفات سے حفاظت رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دعائے انس کا کارڈ جن کے پاس نہ ہو یہاں سے لے سکتے.
نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل کہ یا اللہ توبہ کرتے ہیں ہم کفر سے شرک سے فسق سے بدعت سے
تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے
خصوصاً بدگمانی سے بدنگاہی سے اور غیبت سے
یا اللہ
وعدہ کرتے ہیں ہم کہ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں
جماعت سے
سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے
رمضان شریف کے روزے رکھیں گے
زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ دیں گے
حج فرض ہوگا حج کریں گے
جہاد فرض ہوگا جہاد کریں گے
یا اللہ
ہم وعدہ کرتے ہیں کہ
زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں گے
اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے اور اگر کبھی بشریت کی وجہ سے خطا ہو گئی تو یا اللہ آپ کو رو رو کر معافی مانگیں گے
یا اللہ
داخل ہوتے ہیں ہم سلسلہ قادریہ میں سلسلہ نقشبندیہ میں
سلسلہ سہروردیہ میں
یا اللہ
ان چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین
اور اولیاء کرام کے صدقے میں ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرما
اور
وقت آنے پر ایمان پر خاتمہ مقدر فرما
اور جنت میں
ہمارے تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم. اور نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, اس لیے بڑھانا اگر ہے تو پھر شیخ سے پوچھو کہ میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں, اور اگر کم وہ ہو جائے اس سے نقصان پہنچنے لگے, مثلا چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے, غصہ بڑھ جائے, نیند اڑ جائے, گھبراہٹ رہنے لگے, تو سمجھ لو کہ پھر اب یہ آپ کے لیے زیادہ پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا کہ ہر شخص 1,000 یا 100 دفعہ پڑھے, جتنا ہو تھوڑا سا نور دل میں آ جائے بس اس کے لیے ذکر بتایا جاتا ہے, اور تاکہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. تو وہ بقدر تحمل اور ہمت کے ایک شخص چالیس کلو وزن اٹھا لیتا ہے اس کے لیے چالیس کلو وزن کچھ نہیں, اور ایک آدمی پانچ کلو بھی اٹھا سکتا ہے تو پانچ کلو اٹھا لے بقدر طاقت اس کو اس پر اس کو اعمال دیے جاتے ہیں. اس لیے اس کو بھی وہی جو چالیس جو ایک ستر ہزار دفعہ اللہ طاقتور آدمی پڑھ رہا ہے وہ قبض و سو سو دفعہ پڑھنے میں وہی نفع ملے گا جو چالیس ستر ہزار دفعہ پڑھنے میں طاقتور آدمی ملے گا. اللہ تعالیٰ یہ معمولات برائے سالکین ہیں, اس میں طریقہ بھی سب لکھا ہوا ہے. دماغ پہ زور زیادہ نہ ڈالیے, بس اس وجہ سے لکھ دیا ہے, ہلکا سا دھیان اللہ کا رکھیں اور ذکر کر لیں بس. زیادہ ہو رہا ہو تو کم کر دیں اور بعد میں اطلاع کر دیں کہ مجھے